نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، پانچ پارے تراویح میں الحمدللہ مکمل ہو گئے. سورہ نساء سے آج تلاوت شروع کی گئی. سورہ نساء کی پہلی آیت وہ آیت ہے جو خطبہ نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے. آیت خطبہ نکاح تین آیتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہیں، اور تینوں آیتوں میں نکاح وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن جو چیز مشترک ہے وہ یا ایہا الناس اتقوا میں کہ اللہ سے ڈرو، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا اس میں بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. یعنی جو چیز مشترک ہے ان تینوں آیتوں میں وہ ہے تقوی، کہ تقوی اختیار کرو. تقوی ایسی دولت ہے اور ایسی نعمت ہے کہ جب اللہ کا خوف کسی کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے. تو چونکہ خطبہ نکاح کے موقع پر شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کے حقوق کی ادا کرنے کے پابند ہیں، اس لیے انہیں اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے نفس واحد سے، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مرد اور عورتوں کو پیدا کیا، تو تم اللہ سے ڈرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، اللہ کے نام لے کر تم جو سوال کرتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. اور مقصد یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو. تو تینوں آیتوں میں اتقوا اللہ کا جو لفظ ہے یہ مشترک ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو دوسرے کے حقوق ادا کرنے پر مجبور کر سکتی ہے. یعنی ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر کسی کے دل میں ہوگی تو یقیناً چاہے کوئی اس کو فورس کرے یا نہ کرے، کوئی اس پر زبردستی کرے یا نہ کرے، وہ خود بخود حقوق کو ادا کرتا ہے. اسی طریقے سے آیت میں یتیموں کے مالوں کو ان کو دے دینے کا حکم دیا گیا ہے. باپ مر گیا، اب بچے چھوٹے ہیں، انہیں اپنے برے بھلے کی کوئی تمیز نہیں ہے. تو اس زمانے میں خاص طور پر یہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑا ان بچوں کو اپنی کفالت میں لے لیتا تھا، مال بھی اس کے پاس چلا جاتا تھا، تو بعض اوقات اس میں گڑبڑ ہو جاتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم یتیموں کے مال جو ہے وہ تبدیل مت کرو. بعض اوقات ردی مال ان بچوں کی طرف کر دیا، جو اچھا مال تھا وہ اپنی طرف کر لیا. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، منع کیا کہ ایسا نہ کرو، یتیموں کے مال میں جو ہے وہ اس طریقے سے غبن نہ کرو اور ان کا مال انہیں لوٹا دو. اسی طریقے سے یہاں پر شادیوں کے بارے میں بھی ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ ایک ہی نکاح کیا جائے تاکہ اس کا حق ادا ہو، لیکن اگر کوئی شخص نکاح کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور سب کے حقوق کو ادا کر سکتا ہے تو اس صورت میں پھر شریعت نے چار شادیوں کی اجازت دی ہے. یہاں پر اسی کو فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. البتہ آگے فرمائے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، یعنی اصل تو یہ حکم دیا کہ تین چار شادیاں کرنی جائز ہیں، لیکن اگر تم یہ خوف کرو کہ عدل نہیں کر سکو گے ان کے درمیان فواحدہ، تو پھر ایک ہی کافی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ عزیمت تو چار ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس عزیمت پر عمل نہ کر سکے تو پھر ایک جو نکاح کرتا ہے اس کا حق صحیح طریقے پر ادا کرے. کیونکہ بعض اوقات آدمی بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں کر سکتا، انصاف نہیں کر سکتا، اس کے نتیجے میں قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی بڑی سخت پکڑ ہے. حضرت حالمی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دو بیویاں تھیں، ایک شخص ان کے لیے ایک ہدیہ لے کر آیا، تو دو تربوز لے کر آیا، اور دو تربوز اس نیت سے لایا کہ اس نے سوچا کہ ایک تربوز ایک کے یہاں بھیج دیں گے، دوسرے کے یہاں بھیج دیں گے. لیکن حضرت حالمی رحمۃ اللہ فرمایا کہ نہیں بھائی، چھری لاؤ. اور چھری لا کر دونوں کو آدھا آدھا کاٹا، اس والے تربوز کو ادھر اور اس والے کو ادھر کیا، کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک میٹھا ہو ایک پھیکا ہو. اس میں بھی عدل و انصاف سے کام کیا، تاکہ یہ تو ٹھیک ہے کہ عدد میں دو ہیں اور دونوں الگ الگ بھیج دیے جائیں گے تو دونوں کو مل جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے ایک کے بعد پھیکا چلا جائے ایک کے بعد میٹھا چلا جائے. تو وہ جو دیہاتی تھا اس نے جب دیکھا اس نے کہا ارے بھائی تو بڑی مصیبت میں، انہیں تھاری رحمت اللہ علیہ کا فرمایا کہ اس قدر انصاف کرنا پڑتا ہے تو بڑی مصیبت میں تو بھائی تو ہم سے نہیں ہو سکتا ہی. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے, ان تمام جو ہے نکات کو سامنے رکھ کر آدمی عدل و انصاف سے کام لے. تو بہرحال اگر جو ہے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے جن لوگوں کو اللہ نے قوت طاقت قدرت دی ہے, تو اس صورت میں شریعت نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ ان کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں. اور اگر عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو یقیناً پھر ایک بیوی کے حقوق ہم صحیح طریقے پر ادا کر دیں تو یہی بہت. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے تفصیلی احکام بیان کیے ہیں جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں دوسرے پارے میں, وہاں وصیت کے ضمن میں یہ بات آئی تھی اور یہاں پر حقیقتاً یعنی وراثت کے احکام کو بیان کیا ہے, لیکن چونکہ یہ بہت تفصیل طلب ہیں اور پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں اس میں, اس لیے بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی کسی کو ایسا معاملہ سامنے آ جائے تو چاہیے کہ فوری طور پر مفتیان کرام سے رجوع کیا جائے اور رجوع کرنے کے بعد ان سے صحیح جو ہے وہ معاملے میں معلومات کی جائیں اور پھر شریعت کے حکم کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اس میں ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے مرد پر حرام کر دی ہیں, مثلا حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں تم پر حرام, و بناتکم تمہاری بیٹیاں تم پر حرام, و اخواتکم بہنیں تم پر حرام, عماتکم پھوپیاں تم پر حرام, خالاتکم تمہاری خالائیں تم پر حرام, اسی طرح بنات الاخ بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی, اور بنات الاخت بہن کی بیٹی یعنی بھانجی, و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور جو بچیاں جن کو رضاعت کے ساتھ تمہاری ماں نے دودھ پلا دیا تو وہ بھی رضائی بہنیں بن گئیں, اس طرح وہ بھی حرام. تو ایک تفسیر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائیے کہ یہ تمام عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں, اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں وہ حلال, اور جب حلال ہیں تو اس سے پتہ چل گیا کہ ہمیں یہ بات اس سے پتہ چل جائے گی کہ کس سے نکاح ہو سکتا ہے کن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو جن سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ ہمارے لیے محرم ہیں, اور محرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے پردہ شرعاً جائز نہیں. لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں چاہے وہ پھوپھی زاد بہن ہو یا خالہ زاد بہن ہو, اسی طریقے سے سالی ہو, ان سب سے پردہ ہے شریعت اعتبار سے. آج کل ہمارے یہاں یہ ایک رواج ہوتا ہے کہ بھائی سالی آدھی گھر والی, اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پردہ وغیرہ کرتے ہی نہیں شریعت میں, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خطرہ تو تمہیں اسی سے, یعنی جو ہے وہ بیوی کی بہن, اسی طریقے سے بہن کو بیوی کے بہن کے شوہر سے, کیونکہ جب بے تکلفی ہوتی ہے انسان آگے بڑھتا ہے تو بعض اوقات گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے شریعت کے احکامات کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ اللہ تعالی جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے, جو ہمارے یعنی ہماری تخلیق کی ہے جنہوں نے, وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کیا چیز ہمارے لیے مفید ہے کیا مفید نہیں ہے, کیا جن کو حرام کیا ہے تو کیوں حرام کیا ہے, اور جنہیں حلال رکھا ہے تو کیوں حلال رکھا ہے. اس لیے ان تمام امور کے اندر احتیاط کرنی چاہیے. عام طور پر ہمارے ہاں دین کے معاملے میں بہت کوتاہیاں ہو رہی ہیں, انہی میں سے ایک کوتاہی ہے کہ پردہ ہمارے ہاں سے عام طور پر رخصت ہو گیا, اور لوگ عورتیں بھی کہتی ہیں کہ صاحب آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے, گویا کہ آج کی مفتیاں کو زیادہ پتا ہے کہ آنکھ کا پردہ ہونا چاہیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتا نہیں تھی, اور اب 1400 سال کے بعد آج کی عورت پہ یہ راز کھلا ہے کہ صاحب آنکھ کا پردہ کافی, آنکھ کا پردہ کافی ہے تو لباس پہننے کی بھی کیا ضرورت ہے, پھر بس کافی ہے آنکھ کے اندر حیا ہو, پھر چاہے لباس پہنو نہ پہنو آزادی ہے مکمل. تو یاد رکھیے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ دین و شریعت کا مذاق اڑانا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے, ایک غلط چیز ہے اس کو غلط سمجھیے. کوئی آدمی اگر کام غلط کر رہا ہے تو اس کو غلط کو غلط سمجھے, اور یہ سمجھے کہ ہاں بھائی مجھ میں کوتاہی ہے کمی ہے, آپ بھی دعا کیجئے میں بھی ہمت کروں اور کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ میں دین پر عمل کروں, تاکہ دین کا مذاق نہ اڑایا جائے. آج عام طور پر لوگ دین کو مذاق بنا لیتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ معاف کریں بعض اوقات انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے دین کو مذاق اور کھلونا نہ بنائیں, بلکہ جو احکام ہیں اس کی حرمت کو جانیں, اس کا ادب اور احترام کریں. اگر ہم نہیں کر پا رہے تو اپنی کوتاہی کا اقرار کریں اور یہ سمجھیں کہ ہاں بھائی ہم میں کوتاہی ہے, دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہی دور کر دے, اور خود کوشش بھی کریں, صرف دعا تک ہی نہ محدود رہے, دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی کریں. کوشش کرتا رہے. اور اس کی صورت یہی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں جب آدمی آتا جاتا رہے گا اور وہاں اس کو جو ہے ڈوز ملتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ذہن بن جائے گا. ٹھیک ہے, کچھ کوتاہیاں ہیں, ہم سب انسان ہیں, کچھ نہ کچھ کوتاہی کمی ہم سب میں ہے, وہ فرشتہ نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیدہ و دلیری کے ساتھ ہم گناہوں پر جو ہے دلیری کریں اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنی غلطیوں کو نہ مانیں بلکہ اپنی غلطیوں پر اور زیادہ جو ہے وہ جم جائیں اشتعال کے اندر آ کر. اگر کوئی آدمی آپ کو متوجہ کرتا ہے, اچھا بعض اوقات بعض لوگ اچھے طریقے سے متوجہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے سامنے والا آدمی جانتا ہے لیکن اس میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور اشتعال کی وجہ سے وہ دین کے حکم پر عمل نہیں کرتا. اس لیے کہنے والوں کو بھی طریقے سے کہنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو اصل غصہ دلانا مقصود نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل مقصد یہ ہو کہ دین کے احکامات پر یہ بھی عمل کرے, ہم بھی عمل کریں اور اس کو اس انداز میں کہے کہ بھائی دین نے شریعت نے یہ چیزیں ہم پر فرض کی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے مجھے بھی دے. اور بلکہ شریعت نے تو دیکھیے ایسا پیارا انداز اختیار کیا ہے کہ جو دینی بھائی چارہ قائم کیجیے. اور دینی بھائی چارہ کیا ہے کہ دونوں دینی بھائی بن جائیں, اگر مجھ میں کوئی کوتاہی نظر آئے تو وہ بتائے کہ بھائی یہ میں تو مناسب نہیں سمجھتا آپ جو یہ کام کر رہے ہیں, اور جب دوسرے آدمی دوسرے کو دیکھے غلط چل رہا ہے تو اس کو کہے کہ بھائی یہ مناسب نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں مجھے اپنی آنکھوں کے شیطیر نظر نہیں آتے لیکن میں دوسروں کی آنکھوں کے تنکے ضرور دیکھ لوں گا. اسی طریقے سے دوسرا آدمی میری آنکھوں کے تنکے دیکھ لے گا اگرچہ اسے اپنی آنکھ کے شیطیر نظر نہ آئے. تو اس لیے جب دینی بھائی چارہ قائم ہوتا ہے تو ایک دوسرے کی غلطیوں کو کوتاہیوں کو انسان بتاتا ہے. اور جب ہم نے یہ دینی بھائی چارہ قائم کر لیا اب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی بات کو خیرخواہی کے ساتھ لینا چاہیے تاکہ جو بات وہ کہہ رہا ہے اگر درست ہے تو اس پر عمل کر لیں, اور خدا نہ کرے اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر کسی تیسرے صحیح آدمی سے اس کا فیصلہ کرا لیں کہ صحیح بات کیا ہے بھی ہمیں بتا دو, اس لیے کہ ہمارا اختلاف اس معاملے میں ہو رہا ہے. بہرحال یہ شریعت کے احکامات ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پانچویں پارے میں اللہ رب العزت نے الرجال قوامون علی النساء جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس میں کچھ احکام دیے ہیں. اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ طلاقیں بہت ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر, یعنی پہلے کسی لڑکی کا طلاق مانگنا سمجھ لیجئے کہ طلاق ایک کلنک کا ٹیکا سمجھا جاتا تھا, لیکن آج دیدہ دلیری کے ساتھ ہماری بچیاں کہتی ہیں کہ مجھے تیرے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے طلاق چاہیے, اور نکاحوں کے بعد بہت جلد طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے. اس میں ماں باپ کا بھی قصور ہے. پہلے والدین اپنی بچی کو جب رخصت کرتے تھے تو بتاتے تھے کہ بیٹی اب مر کے اس گھر سے نکلنا ہے, تو نے تیرا جنازہ نکلے وہاں سے. اور آج جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم ہیں پیچھے, کوئی مسئلہ ہو تو دیکھ لیں گے, ڈرنے ورنے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. تو پہلے ہی اس کو سبق یہ سکھایا جاتا ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ ہاں بھائی اگر کچھ بات ہوگی تو ٹھیک ہے. تو بعض اوقات شوہر صحیح ہوتا ہے اور صحیح بات سے وہ روک رہا ہوتا ہے لیکن خاتون خانہ اس کو مسئلہ بنا لیتی ہے. اور بعض اوقات مرد کی غلطی ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ مرد بالکل ہی جو ہے وہ فرشتہ, اس سے کوئی غلطیاں نہیں ہوتی ہیں, بے شمار غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر دونوں احکام شریعت پر عمل کریں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاملہ صحیح طریقے پر چلے گا اور گھر جو ہے وہ بسیں گے, ٹوٹیں گے نہیں. لیکن پھر بھی اگر خدا نہ کرے, چونکہ شریعت نے طلاق رکھی ہے تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی, آخر کوئی صورت تو ایسی ہوگی کہ عورت پر اگر ظلم ہو رہا ہے یا وہ پریشان ہیں, اس کے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے, نہ نفقہ ادا نہیں کیا جا رہا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیا جا رہا ہے, تو کوئی صورت تو ایسی ہوگی کہ اس عورت کی جان چھوٹے. اس کے لیے شریعت نے طلاق رکھی ہے, یعنی عام حالتوں میں طلاق دینا کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوث ترین چیز طلاق ہے, یعنی ہے تو حلال لیکن ہے سب سے بدترین چیز. آدمی کو بالکل آخر کے اندر اس آپشن کو استعمال کرنا چاہیے, ورنہ کوشش کرنی چاہیے کہ گھر کسی طریقے سے بس جائے اور طلاق کی نوبت نہ آئے. اسی لیے شریعت نے اس کے جو ہے باقاعدہ مسائل بیان کیے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر نہ تو نکاح کے مسائل کا پتہ ہوتا نہ طلاق کے مسائل کو جانتے, حالانکہ جب تک نکاح نہیں کیا چلیے اس وقت تک تو گنجائش ہے, لیکن آدمی جب نکاح کرنے لگے تو اسے چاہیے طلاق کے مسائل بھی سیکھے کہ خدا نہ کرے اگر ضرورت آ جائے, نوبت پیش آ جائے تو کیا کرے. طلاق دینا کس طریقے سے صحیح ہے، کون سی طلاق دینی چاہیے، ایک طلاق دینی چاہیے یا دو طلاقیں دینی چاہیے یا تینوں طلاق بیک وقت تین فائل اکٹھے کر دے، تو یہ جو ساری صورتیں کرتے بھی ہم خود ہیں، پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی کوئی صورت نکال لو بھائی، غصے میں دے دی، ایسا سمجھتے ہیں کہ طلاق کوئی محبت اور پیار میں کوئی رکھنے کی چیز ہے، دینے کی چیز ہے، کہ بہت زیادہ محبت ہے، کہا چلو بھائی محبت کی وجہ سے آج میں تجھے تین طلاقیں دی، ایسا بھی ہوتا ہے، اور غصے کے اندر اتنا پاگل کبھی نہیں ہوتا آدمی کا، اپنی ماں کو طلاق کیوں نہیں دیتا، بہن کو کیوں نہیں دیتا، بیوی کو کیوں دیتا ہے، تو غصے میں بڑا ہوشیار ہے. کسی نے کہا کہ یہ آدمی کہتا نا غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، کہ پاگل واگل کوئی نہیں ہوتا، اگر سامنے تگڑا آدمی ہو تو اس پہ کبھی غصہ نہیں ہوگا، اگر اسے پتا ہوگا یہاں سے جواب میں دو چار گھوسے آ جائیں گے کبھی غصہ نہیں دکھائے گا، وہاں پر بڑا نہیں نہیں آپ دیکھیے تو صحیح، سوچیے تو صحیح، میں آپ نہیں اس سے کرے گا نرمی بات، اور خدا نہ کرے اگر دیکھا سامنے کوئی بےچارا ایسا ہی ہے کوئی، تو اس کو تو گھوسا رکھ دے گا فوراً، سوچے گا بھی نہیں. تو یہ غصہ بڑا ہوشیار ہے، اس لیے یہاں بھی معاملات کے اندر ہم عام طور پر طلاق دے دیتے ہیں لوگ، اور تینوں طلاقیں دیتے ہیں، یہاں تو ہم بار بار کہہ کے تھک گئے، ہر سال اس مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی تین طلاقیں مت دو، لیکن اگر کوئی دے دیتا ہے تو ہو جاتی ہیں، پھر آدمی کہتا ہے جی وہ فلاں مسلک میں نہیں ہوتی لہذا وہاں جاتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں ہوتی، پھر وہاں کا مسلک اختیار کر لیتا آدمی. یاد رکھیے کہ یہ خواہشات نفسانی پر عمل کرنا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے. آپ خود سیکھیے، سمجھیے کہ مسائل شریعت نے بتائے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجے کی حاکمیت عطا فرمائی ہے. اور یہاں حاکمیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ڈنڈا لے کے بیٹھ جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو آدمی سفر پہ جائیں تو ان دونوں میں سے بھی ایک کو امیر بنا لیا جائے، تاکہ کام آسان ہو جاتے ہیں کہ بھائی امیر صاحب بتائیے کیا کریں کیا نہ کریں، مشورے کے ساتھ کام ہو جائے گا. خدا نہ کرے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حکومت اس کی ہے، اب جس طرح چاہے ڈنڈے برسائے جو چاہے کرے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، بلکہ قوامیت کا مطلب یہ ہے کہ نگران ہیں، وہ اچھے برے کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو چاہیے کہ وہ مشورے کے ساتھ کام کریں. اور ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بہرحال مرد کو فوقیت دی ہے، آپ دیکھیے قوت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، عقل و خرد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو مرد کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، تو وہ طاقت، اب اگر کسی مرد میں ڈھائی من بوری اٹھانے کی طاقت ہے، ہر عورت ڈھائی من کی بوری تو نہیں اٹھا سکتی، لیکن جو کام عورت کر رہی ہے کہ اللہ نے اس سے تخلیق آدم کا کام لیا ہے، کوئی مرد بچہ پیدا کر کے دکھا، تو جو کام وہ کر رہی ہے وہ مرد نہیں کر سکتا. تو یہ کہنا کہ صاحب بس شانہ بشانہ اور جو ہے بالکل برابر رکھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، جو بات ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی دو چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حاکمیت رکھی ہے وہ دو وجہ سے، ایک تو یہ کہ اللہ نے حاکم بنایا ہے، فوقیت دی ہے مرد کو، اس فوقیت کو تسلیم کریں، اور دوسرا یہ کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں. یعنی عورت کے ذمے نہیں ہے کہ گھر چلائے، ذمہ داری مرد کی ہے، وہ اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو مجرم ہے، گناہگار. یہ الگ بات ہے کہ عورتوں کو خود شوق ہو کام کرنے کا، ملازمت پر جانے کا، گھر سے نکلنے کا، وہ ایک الگ بات، لیکن بعض بیچاری مجبور ہوتی ہیں، ان کے کمانے والا نہیں ہوتا، ان کے معاملات اور ہیں، ان کے لیے پھر مسائل الگ ہیں. تو اس کے لیے حکومت پہ وقت کو اصل میں چاہیے کہ ایسی نوکریوں کا بندوبست کرے جہاں پر ایسی مجبور خواتین عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو ہے وہ دو وقت کی روٹی کما سکیں، کھا سکیں. اول تو یہ کہ حکومت کو خود چاہیے کہ وہ ان کے جو ہے وہ وظیفے کا انتظام کرے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی جگہوں میں ان کے لیے انتظام کریں. مثلا چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے بچے پرائمری سب جو ہے وہ عورتوں کو دے دی جائے، چاہے وہ لڑکوں کی ہو چاہے لڑکیوں کی، تو وہ پرائمری تک تعلیم عورتوں کے حوالے کر دیں، نہ رکھیں اس میں مردوں کو. اور اسی طریقے سے جو دوسرے معاملات ہیں، بچوں کی ولادتیں ہیں، دوسرے معاملات ہیں، یہ شعبہ سارا ان کے حوالے کر دیں. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں تو لڑکیوں کو عورتوں کے حوالے کر دیں، بڑی بھی ہو رہی ہیں تب بھی. لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر ان سے مطالبہ کیا جائے کہ یونیورسٹی بنائی جائے خواتین کی، تو خود خواتین ہی نہیں چاہتی، حکومت کو خود بہانا چاہیے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، شریعت اسلام نے بہرحال ایک فوقیت دی ہے مرد کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیلنس رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بالکل مرد کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیا کہ جو چاہے سو کرو، بلکہ یہ کہا کہ مرد اگر حاکم ہے تو عورت اس کی وزیر ہے، مشیر ہے، مشورے کرو آپس میں، اور پھر مشورے کے بعد جو بات سامنے بہتر ہو اس کے مطابق عمل کر لو. لیکن بہرحال اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے نکاح کے بعد کوئی صورت ایسی پیدا ہو جاتی ہے یا کہ آپ سوائے اس کے کہ جدائی کے کوئی اور صورت سامنے نہیں آتی تو پھر ایسی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ فوراً طلاق دے دو، بلکہ شریعت نے کچھ احکام دیے ہیں. واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں سے تمہیں نافرمانی کا ڈر ہو، خوف ہو کہ بات نہیں مانتی، تو سب سے پہلے تو فعیزوہن، ان کو واس کرو، نصیحت کرو کہ اللہ کی بندی تمہیں گھر میں بیٹھ کر کھانا مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، عزت کے ساتھ تمہیں کپڑے مل رہے ہیں، تمہارے سب عزت کرتے ہیں اور تمہارا ایک ادب اور احترام ہے مقام معاشرے میں، پہلے تو ان کو سمجھاؤ کہ تم ایسا کام نہ کرو. شریف کی اولاد ہو، شریفوں کی اولاد ہو، اور عورتوں کے لیے طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو پہلے تو ان کو وعد و نصیحت کریں. فعیزوہن، اگر وعد و نصیحت اثر کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں تو واہجروہن فی المساجد. پھر دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان سے اپنا بستر الگ کر لے، یہ نہیں کہا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، پھر تو آپ نے پورا موقع دے دیا اس کو. گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے گھر سے نکالنے کی ضرورت ہے، صرف اپنا بستر دوسرے کمرے میں لے جائے یا بستر الگ کر لے اس سے. تو شریف عورت کے لیے یہ سزا بھی بہت ہوتی ہے کہ ایک شوہر اس سے ناراض ہے یہاں تک کہ اس کا بستر الگ ہو گیا. تو واہجروہن فی المساجد، اگر یہ بات بھی اثر نہ کرے تو تیسرے درجے میں فرمایا کہ فضربوہن، پھر تھوڑی بہت مار بھی لگا سکتا ہے، لیکن یہ مار پیٹ بھی شریعت کے احکامات ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آدمی دھن کے رکھ دے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جب مارنے پیٹنے پر آتے ہیں تو یہی نہیں دیکھتے کہ لکا آ رہا ہے، چہرے پر بھی مار رہے ہیں، ڈنڈے بھی برسا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے صورت. بلکہ فقہاء کرام نے تو فرمایا کہ بس صرف اتنا کر لو کہ اسی کا دوپٹہ لے کے اس کو دو چار بل دے کے سب اس پر اٹھا دو، تاکہ وہ سمجھ لے کہ بھئی یہ بھی قدم اٹھا سکتا ہے، یہ یعنی تھوڑا سا یہ اختیار بھی اللہ نے دیا ہے، تو ایسا نہ ہو. ایسی مار نہیں ہونی چاہیے جس سے جسم پر ضرب پڑیں، نشانات آ جائیں، وہ جائز نہیں. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کا خیال رکھا ہے، لیکن ان کے فائدے کے لیے کہ بعض خواتین جس طرح بعض بچے ہوتے ہیں نا، پیار کی بات نہیں سمجھتے، تو پھر ذرا تھوڑی سختی کی جائے تو بات سمجھ جاتے ہیں فوراً. تو اسی طریقے سے جو ہے وہ طبیعتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات محبت پیار والی بات نہیں سمجھتے تو تھوڑی آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں، اس صورت میں ہو سکتا ہے. اصل مقصد تو اصلاح ہے، کسی بھی طرح سے اصلاح ہو جائے. تو تیسری صورت ہے وضربوہن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدان بالکل منع کر دیا تھا کہ عورتوں کو بالکل مارا پیٹا نہ جائے. مدینہ منورہ میں جب آئے تو عورتیں غالب ہو گئیں اور مردوں پر بہت زیادہ شیر ہو گئی، بیچارے مرد بہت زیادہ وہ ہو گئے پریشان. پھر اجازت جب دی گئی تھوڑا بہت مار سکتے ہو، تو اس دن بہت پٹائی کی لوگوں نے، جو رکاوٹ تھی دور ہو گئی. اس دن پھر انہوں نے کافی ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ شکایات آئیں آپ کے پاس، تو پھر آپ نے منع فرمایا کہ بھئی اچھے لوگ عورتوں کو مارتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو بیویاں نہیں تھیں، نو بیویاں تھیں، لیکن اس کے باوجود زندگی میں کبھی آپ نے کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ یہ کانچ کی شیشیاں ہیں، یعنی ایک صاحب اونٹ پر ایک خاتون کو بٹھا کر اونٹ تیز دوڑا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تیز مت دوڑاؤ، یعنی اس پر خاتون ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا یہ کانچ کی شیشیاں ٹوٹ جائیں گی. مطلب یہ تھا کہ اللہ نے چونکہ ان کا نازک بنایا ہے تو ان کی نزاکت کا تم بھی خیال کرو. اور یہ مقصد نہیں، اسی لیے میں نے کہا کہ مار پیٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا جب سن لیا جا کے کہا کہ چلو بھائی آج مول صاحب نے جو ہے کہہ دیا ہے، لہذا میرے اوپر میرے کاندھے پہ بندوق رکھ کے آپ نے گولی چلا دی، ایسا مت کیجئے گا بھائی. مارنے پیٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بس بضربوہن کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا ڈر خوف ہونا چاہیے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر میں کوڑا لٹکا کر رکھو. کوڑا لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی کبھی بوقت ضرورت استعمال بھی ہو سکتا ہے. تو اسی طریقے سے تھوڑا سا خوف ڈر، چاہے وہ عورتوں پر ہو بچوں پر، ہونا چاہیے. اگر ڈر اور خوف ہی نہیں ہوگا تو پھر سارے معاملات تلپٹ ہو جائیں گے. آج کل جو نسل ہے وہ ہماری کہتے ہیں جی بچوں کو دوست بنا کے رکھو بس. کہ دوست کا کیا مطلب ہے؟ بچے کہتے ہیں یار ابو کیا کر رہا ہوں، یار ہم یار یار کرتے ہیں، یعنی باپ کو بھی یار کہہ کے بات کرتے ہیں، یہ ہماری دوستی ہے آج کل. تو یہ دوستی نہیں ہے بھائی، یعنی ان سے مشورہ کرو، ان کے ساتھ ان کے دکھ درد بانٹو، ان کی بات سنو، ان کو کوئی تکلیف ہے تو تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو، یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر اور خوف ان کے دل سے بالکل نکال دو. جب تک بچوں کے دل میں بڑوں کا ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ برے کاموں سے باز رہتے ہیں، لیکن خدا نہ کرے ڈر اور خوف ہی نکل جائے تو پھر جس کا جو جی چاہے وہ کرے. دیکھیے پہلے زمانے میں سگریٹ بھی چھپ کے پیتے تھے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سامنے نہیں پیتا تھا، حتیٰ کہ باپ بیٹوں کے سامنے نہیں پیتا تھا کہ ایسا نہ ہو بچے میرے خراب ہو جائیں. آج شرابیں پی رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے، ننگی فلمیں دیکھتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. تو معاشرہ ایسا بگڑتا چلا جا رہا ہے کہ پورے خاندان جو ہے تلپٹ ہو کر رہ گئے ہیں، اور نظام خاندان کا تباہ و برباد ہو گیا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اعتدال قائم کیا جائے، اور اعتدال کے ساتھ جو ہے سارے امور کو انجام دیا جائے. جہاں افراط و تفریط ہوتی ہے معاملات ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. نہ ایسا ظلم کرو کہ تم سے لوگ تنگ آ جائیں، اور نہ اتنا میٹھے بنو کہ لوگ تمہیں کھا جائیں. درمیانہ روی اختیار کرو جو شریعت نے سکھائی ہے. تو بہرحال یہاں پر فرمایا کہ یہ تین صورتیں اختیار کرو. ایسا نہیں ہے کہ لڑائی جھگڑا ہوا فوراً طلاق دے دی، یا طلاق کی دھمکیاں دیتا بار بار، یہ بھی مناسب نہیں ہے. یعنی بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے ذرا سی لڑائی ہوئی میں ابھی بول دوں گا لفظ طلاق دے دوں گا. ارے بھائی تمہارے ہاتھ میں طلاق آ گئی ہے، اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے. اسی لیے آج کل جو ہے وہ بعض والدین اپنی بیٹیوں کو طلاق کا حق دلوا دیتے ہیں شروع میں نکاح کے موقع پر، کہ بھائی طلاق کا حق دے دیا. اچھا بیچارے شوہر کو پتا کچھ نہیں ہوتا، اس وقت تو ایک جذبہ چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی نکاح کرنا شادی کرنی ہے. بڑی مشکل سے تو ہو رہی ہوتی ہے، 35-40 سال کا ہو گیا بےچارا، اب تک نکاح ہی نہیں ہو رہا تھا، بہت مشکل سے کہیں نکاح ہوا. اب انہوں نے جو شرائط رکھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ٹھکا ٹھک مان لو. بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ اس نے طلاق دے کے اپنے آپ کو فارغ کر لیا، اب ادھر دائیں بائیں دیکھتا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا اس کا. تو اس لیے سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا چاہیے. طلاق کا حق اگر کوئی مرد عورت کو دے دیتا ہے تو اس کو حق حاصل ہو جاتا ہے. اب طلاق کا حق کچھ شرط کے ساتھ دیا ہے یا بغیر شرط کے؟ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی بغیر کسی شرط. اچھا اس بیچارے کو پتا کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے پوچھتے ہیں یہ شیخ جو لکھی ہوئی ہے اس کا کچھ مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں مطلب تو مجھے کچھ نہیں پتا. جب اس کو مطلب سمجھا دو تو وہ کہتا ہے نہیں 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 بھائی یہ نہیں دینا، اس وقت پھر چپ ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے سمجھو تو صحیح. اسی لیے میں نے کہا کہ نکاح سے پہلے طلاق کے مسائل بھی سیکھیے. نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز کے مسائل بھی آنے چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک موقع پر ایک غلطی ہوئی، میں نے سید صاحب نہیں کیا، آج سید صاحب کیا، لیکن پوچھتا کوئی نہیں کہ پہلے کیوں نہیں کیا اور آج کیوں کیا. بھائی بات یہ ہے کہ سید صاحب بعض چیزوں سے آتا ہے، واجب میں تاخیر ہو جائے، واجب کا تکرار ہو جائے، یا واجب چھوٹ جائے. یہ تین، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قاعدہ کلیہ میں نے بتا دیا سیدہ صاحب کے لیے. اب سیدہ واجبات کتنے ہیں ان کو یاد کر لیجئے، واجبات نماز میں جتنے بھی ہیں. اب کوئی واجب اگر رہ جاتا ہے تو بھی سیدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی، اور اگر کوئی واجب دو مرتبہ ادا کر دیا آپ نے، سورہ فاتحہ دو دفعہ پڑھ لی، تو بھی آپ کا جو ہے سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا. اور اگر کوئی واجب کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، ابھی تاخیر کتنی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر تاخیر ہو گئی. اس دن میں بیٹھ گیا تھا، پیچھے سے کہا سبحان اللہ تو میں کھڑا ہو گیا، تو تاخیر اتنی ہوئی نہیں. جب تاخیر نہیں ہوئی تو سجدہ سہو بھی واجب نہیں ہوا، اور آج اتنی تاخیر بھی ہو گئی تھی اور ساتھ میں خاموشی سے الحمدللہ مالک یوم الدین تک پڑھ بھی لیا تھا، لیکن جب پیچھے سبحان اللہ کا تو میں نے الرحمن الرحیم سے دوہرا بھی دیا. تو گویا کہ واجب کچھ جو جس کو اونچی آواز سے پڑھنا چاہیے تھا آہستہ سرزن پڑھا گیا، تو ایک تو غلطی یہ ہوئی، دوسری یہ کہ تکرار بھی ہو گیا. تو چاہے ایک دفعہ واجب چھوٹے، دو چھوٹ جائیں، تین چھوٹ جائیں، سجدے سے ایک ہی واجب ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس وجہ سے سجدے سے، تو میں نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کو نماز کے مسائل کا علم ہوگا تو پتہ ہوگا کہ نماز کیسے صحیح ہو جائے گی کیسے صحیح نہیں ہوگی. فرض اگر چھوٹ جاتا ہے نماز ہی نہیں ہوگی. بہرحال اس کو انشاءاللہ میں ہمیشہ آخری عشرے کے اندر فجر کے بعد بیان کیا کرتا ہوں، عام طور پہ فرائض و واجبات کا بیان، تاکہ جو ہمارے اعتکاف میں لوگ ہوتے ہیں، نوجوان بچے بھی ہوتے ہیں ان میں، وہ بھی اس بات کو خوب سیکھ لیں سمجھ لیں اور نمازیں درست ہو جائیں ان کی. تو یہ میرا مقصد ہے، سیکھنا چاہیے. آپ دکان کھولنا چاہتے ہیں، دکان کے مسائل سیکھیے، حلال و حرام کے مسائل سیکھیے. نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل بھی سیکھیے. تو خدا نہ کرے اگر نوبت ایسی آ جائے تو کون سی صورت اختیار کی جائے. اس لیے سارے احکامات کو سیکھنے کے بعد عمل کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ فوراً طلاق نہ دو، بلکہ پہلے وعد و نصیحت کرو، دوسرے درجے میں بستر الگ کر دو، تیسرے درجے میں تھوڑی سی ضرب بھی کر سکتے ہو، مار سکتے ہو. اگر فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ اطاعت کر لیں ان تین باتوں کے بعد، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب تم بھی جو ہے مت اکڑو، بلا وجہ کے نخرے مت دکھاؤ. اب خواہ مخواہ کے اندر وہ بیچاری اب مان گئی، اچھا بھائی ٹھیک ہے سرکار، سر کے تاج میں مان گئی آپ کی بات، اب یہ نخرے دکھانا شروع کر رہا ہے کہ نہیں تم نے پہلے ایسے کیوں کہا تھا اور پھر اب ایسا نہیں کرو. فلا تبغوا علیہن سبیلا, اب تم جو ہے الٹی سیدھی باتیں مت کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب سے بلند ہے اور سب بڑے ہیں. اب تمہیں اللہ نے بڑا ضرور بنایا ہے, لیکن لازم بات ہے کہ کسی نے بنایا ہے, تم خود سے بڑے نہیں بن گئے. تو وہی اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں, اب خاموش ہو جاؤ, اب جھگڑے کو ختم کر دو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تم یہ سمجھو کہ طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تو تب بھی فوراً طلاق مت دو. فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, تو ایک حکم یعنی فیصل مرد کی طرف سے خاندان میں سے جو تم میں سب سے بہتر آدمی ہو, فیصلے سمجھ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ قوت فیصلہ ہو, فیصلہ کرنے کی طاقت ہو اور تدبیر بھی اس کی حکمت بھی ہو اس کے اندر, عقل والا ہو, تو ایسے مرد کو منتخب کیا جائے. اسی طرح عورت کے خاندان میں سے بھی ایک شخص کو لیا جائے, دونوں مل کر بیٹھیں اور دونوں سامنے جو ہے مسائل رکھیں کہ بھئی مرد کا یہ مسئلہ ہے عورت کا یہ مسئلہ, پھر وہ سچے دل سے سوچیں کہ غلطی کس کی ہے. جس کی غلطی ہے اس کو متنبہ کیا جائے کہ بھئی تمہاری غلطی ہمیں زیادہ معلوم ہوتی ہے. اب عورت کی غلطی ہے تو لڑکی والے سمجھائیں گے, اگر مرد کی غلطی ہے لڑکے والے سمجھائیں گے. دیکھیے کتنی حکیمانہ بات کہی شریعت. فبعثوا حکما من اهلہ وحکما من اهلها, اور ساتھ میں فرمائے ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں ارادہ رکھتے ہیں اصلاح کا تو انشاءاللہ اللہ توفیق دے دے گا. اگر نہیں اصلاح ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ان دونوں کی نیتوں میں کھوٹ ہے. لڑکی والے پہلے سوچ چکے ہیں جی نہیں جی رہنا ہی نہیں ہے, ہم نے تو رہنا ہی نہیں, فیصلہ کر لیا کچھ بھی ہو جائے. یا لڑکے والوں نے سوچ لیا کہ نہیں جی معاف تو کرنا ہی نہیں ہے بس, جو بھی صورت ہو. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر یہ دونوں حکم دونوں فیصل ارادہ رکھتے ہیں کہ دونوں میں اصلاح ہو جائے اور دونوں کا گھر بسے تو یوفق اللہ بینہما, اللہ توفیق دے دے گا. لیکن اگر وہ دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ بھئی اب جدائی ہی ضروری ہے تو پھر کیا کیا جائے, ایک طلاق دے دو بس. شوہر سے کہا جائے گا کہ تم اس کو کہہ دو میں نے تجھے طلاق دی, ختم. کافی تین دینے کی ضرورت ہی نہیں. اب دیکھیے یہ طلاق کیا کہلائے گی, رجی کہلائے گی. اگر ایک عورت کو ماہواری آتی ہے تو تین دفعہ ماہواری آنے تک اس کو رجوع کا حق حاصل ہے شوہر کو. یعنی طلاق تو چونکہ اسی نے دی ہے, چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے. لیکن اگر نہیں رجوع کرنا چاہتا, یہ تین مہواریاں گزر گئیں تو خود بخود عدت کا زمانہ ختم, نکاح ختم ہو گیا, وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے. بھائی تین طلاق کے اندر بھی تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں چاہے نکاح کر لے عدت کے بعد, یہاں بھی عدت کے بعد جہاں چاہے نکاح کر لے. اور اگر نکاح نہیں ہوتا, مدتیں گزر گئیں, دونوں بےچارے ایسے ہی پھر رہے ہیں, نہ اس کو کوئی دیتا نہ اسے کوئی دیتا, اب دوبارہ پھر دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی اب نکاح ہو سکتا ہے, عدت گزرنے کے بعد نکاح بھی ہو سکتا ہے. تو دیکھیں شریعت نے ایسا معاملہ رکھا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں رہ گئے. ہم سارے یعنی چھ کی چھ گولیاں اس کے اوپر ختم کرنے کے بعد اب مولوی صاحب سے کہتے ہیں مولوی صاحب کوئی راستہ بتاؤ بھائی. مولوی صاحب کے باپ کا دین تھوڑی ہے کہ مولوی راستہ بتائے گا. مولوی صرف بتاتا ہے, بناتا نہیں. یاد رکھیے ہم بناتے نہیں ہیں, بنا سکتے نہیں, اس لیے کہ ہم شریعت کو جو ہے وہ خود ہماری باپ کی شریعت تھوڑی, شریعت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتایا. تو اس لیے مولوی کو مجبور مت کرو اس بات پر, نہ مولوی کو حق حاصل ہے کہ اگر کسی نے تین دے دی ہیں تو وہ کوئی اور جو ہے کہ کفارہ دے دو فلان دے دو. جیسے بہت سارے مسائل عورتوں کے اندر, بعض کہتے ہیں جی کوئی زیادہ عمر ہو تو اس پر عدت ختم ہو جاتی ہے, مر گیا کسی کا, حالانکہ ایسا نہیں ہے. بعض کہتے ہیں جی حج پہ جا سکتی ہے زیادہ عمر والی عورت, یہ بھی غلط مسئلہ ہے. بے شمار مسائل ہیں جو غلط ہیں لیکن لوگوں کے اندر وہ پیدا ہوا ہے. پھر جھوٹ بول کے عمرے پہ جا رہے ہیں, حج پہ جا رہے ہیں, کسی کو محلے میں پکڑ لیا, بھائی جان آپ میرے بھائی ہیں, اس کو بھائی بنا کے لے گئے عمرے پر, ناجائز اور گناہ ہے, سارا سفر گناہ کا ہے. عمرہ کر لیا عمرہ ادا ہو جائے گا, عمرہ تو چند ارکان کی ادائیگی کا نام ہے, حج تو چند ارکان کی, حج عمرہ ہو جائے گا, لیکن یہ پورا سفر دونوں کا گناہوں میں گزرا, اس مرد کا بھی اس عورت کا بھی, اور گناہ جھوٹ بول کے جو کیا اس کا بھی. جا رہے ہیں حج کا سفر ہے, ارے بھائی گناہ بخشوانے جا رہے ہیں کہ گناہ گار ہونے جا رہے ہیں؟ تو میرے بھائی اس کا ہم خیال کریں, شریعت کو سیکھیں, مذاق نہ بنائیں. یاد رکھیے حج کر کے آتے ہیں نا لوگ, کہتے ہیں جی یہ میری دوپٹہ بدل بہن ہے, اور ٹوپی بدل بھائی بھی ہوتا ہوگا لیکن بہن دوپٹہ بدل بہنیں تو ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے جی یہ حج پہ گئے تھے وہ, میں نے اس کو بھائی بنا لیا. یاد رکھیے کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا, بھائی وہی ہے جو آپ کا حقیقی بھائی ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں کوئی بھائی نہیں شریعت کے اندر. ٹھیک ہے بھائی کی طرح سمجھو، لیکن بھائی نہیں، اس سے جو احکام شریعت کے ہیں وہ اپنی جگہ پر. دیکھیے آپ چچزاد بھائی اسے ہی بھائی بولتے، لیکن نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو جو چچزاد نہیں ہے ویسے ہی جو ہے وہ دیوزاد ہے، تو اس سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ چاہے ہم نے لاکھ بار بھائی بنا لیا ہو، نکاح ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، شیطان ڈاکہ ڈال سکتا ہے. یہ اس لیے میں نے کہا خدا نہ کرے ہمیں کسی پر ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کی نیتوں پر شک کر رہے ہیں، لیکن بھائی شریعت کے احکامات ہیں. حضور اقدس صلی اللہ سے فرمایا کہ جہاں مرد اور عورت دو تنہا ہوتے ہیں تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے. اب میں اپنی ذاتی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس لیے جو شریعت کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. طلاق دینے کی چیز نہیں ہے، کوشش کرو کہ طلاقیں نہ ہو. معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس سے، اور بدچلنی عام ہوتی ہے، اور پھر خدا نہ کرے اگر ضرورت پیش آ جائے تو اس میں صرف ایک طلاق دو، اور وہ بھی پاکی کی حالت میں دو، ناپاکی کی حالت میں مت دو. دے دو گے ہو جائے گی. جیسے ایک مسئلہ مشہور ہے کہ جی حالت حمل میں طلاق دے دو طلاق نہیں ہوتی، یہ بھی غلط مسئلہ ہے. طلاق دیکھو نا، گولی اگر آپ چلائی چاہے وہ حالت حمل میں ہو نہ ہو، بیچاری مری جائے گی. وہ تو اسی طریقے سے اگر حالت حمل میں ہو تب بھی ہو جائے گی. اور ایک بات اور سوچ لیجئے، بعض لوگ کہتے ہیں جی خط میں لکھ دیا میں نے طلاق کا، لیکن ابھی خط اس نے پڑھا نہیں ہے، ڈاکیے سے بیچ میں چھین لیا. ڈراموں میں فلموں میں یہ سب چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ جس سے پہلے کسی نے چھین لیا خط، کہ بھائی اس نے. بات یاد رکھیے، طلاق کا حق مرد کو ہے، کونے کے اندر بیٹھ کے اگر دے دے گا کوئی گواہ بھی نہیں ہوگا جب بھی طلاق ہو جائے گی. حضور نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی حقیقت ہے، انہی میں سے ایک چیز طلاق ہے. النکاح والطلاق والعتاق، یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر کوئی مرد خاموشی سے کہہ دے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، چاہے کسی نے سنا نہیں سنا، عند اللہ طلاق ہو گئی. عورت کو پتہ چلے یا نہیں چلے، اب نہیں پتا چلا وہ بیچاری گنہگار نہیں ہے اگر وہ ساتھ رہ رہی ہے، لیکن جب پتہ چل جائے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے اور جو ہے وہ رجوع کا زمانہ بھی نہیں ہے، گزر گیا، تو پھر اس کے ساتھ رہنا جائز نہیں. اس لیے میرا جی تو بہرحال اس میں بہت سے مسائل ہیں، بات سے بات نکلے گی تو بے شمار مسائل آ جائیں گے سامنے. اس لیے دین کو سیکھیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور الحمدللہ ہمارا باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، تو اس کی اولاد بھی تو مسلمان ہونی چاہیے صحیح معنی میں. اس کا طریقہ یہ کہ ہم دین کو سیکھیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور سیکھ کر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج معاشرے کے اندر کافروں کو ہم جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی جواب نہیں دے سکتے صحیح، ان بیچاروں کو کیا جواب دیں گے. اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو اس میں قصور ہمارا زیادہ ہے. ہم دوسرے کو نہ کہیں بلکہ اپنا قصور سمجھیں کہ کاش کہ ہمیں کچھ بات آتی ہوتی تو ہم دوسرے کو سمجھا سکتے. اس لیے اپنے دین تو اس سے محبت بھی کریں، اس کا احترام بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو سیکھنے کی کوشش بھی کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما. ہماری مسجد کے ایک نمازی تھے، پابند صلات تھے، یہاں آیا کرتے تھے بھائی طارق صاحب، ان کا آج انتقال ہو گیا. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے. اسی طرح اس سے پہلے بھائی سلیم صاحب ہیں، بھائی زعیم صاحب اور دیگر جو احباب اس دنیا سے چلے گئے، دعا فرمائیے اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے. اسی طرح ہمارے والدین، عزیز اقارب، رشتہ دار، دوست احباب جو بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.